والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بزرگ اور دوستو، ابھی پچھلے مہینے میں جب اللہ کے فضل سے میں حرم میں حاضر تھا تو متعدد مرتبہ متعدد مجلسیں یاد آتی ہیں، تو اس میں کئی مرتبہ دعوی سینٹر اور دعوی سینٹر میں آنے والے یہ سارے دوست اور دعوی سینٹر کا نظام چلانے والے حضرات یاد آئے، ان کے لیے دعائیں بھی کی اور مدینہ طیبہ میں سلام بھی عرض کیا. ایک مومن اور غیر مومن میں جن بے شمار باتوں کا فرق ہوا کرتا ہے، ان فرقوں میں سے ایک فرق وہ ہے جو قرآن کریم میں ایک آیت میں یوں بیان ہوا، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. مومن وہ شخص ہے کہ جو لغو سے اعراض کرے. لغو سے اعراض کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انسان کی زندگی انتہائی قیمتی دولت ہے. زندگی کا ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ بہت زیادہ قیمتی ہے. اس ایک سیکنڈ اور ایک منٹ کو ہم اپنی تعمیر، اپنی ترقی، اپنی دنیاوی برتری، اپنی جسمانی خوبی، اپنی دینی ترقی کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس کو ہم اپنی خرابی کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. وہ ایک منٹ جس ایک منٹ کو ہم نے اپنی روحانی یا جسمانی یا گھریلو تعمیر میں خرچ کیا، اس ایک منٹ کو ہم نے گویا وصول کیا، اس کو ضائع نہیں ہونے دیا. اور وہ ایک منٹ کی جو ہم سے ضائع ہو گیا، چاہے وہ ہم سے ضائع ہوا بیکار بیٹھنے کی وجہ سے، چاہے وہ ہم سے ضائع ہو گیا کسی غیر مفید کام میں لگنے کی وجہ سے، چاہے ہم سے ضائع وہ ہو گیا کسی ایسی چیز کی طرف خوشی محسوس کرنے سے جس میں خوشی تھی نہیں، مگر ہم نے یہ سمجھا کہ اس کام کی کرنے سے خوشی ہوتی ہے، پاگل جس طرح سے وہ ضائع ہو گیا، اب قیامت تک یہ ایک منٹ واپس آنے والا نہیں ہے. اگر کوئی انسان یہ چاہے کہ میں باقی ساری زندگی دے کر اس گئے ہوئے منٹ کو واپس لینا چاہتا ہوں تو وہ بھی نہیں ہو سکتا. گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں. انسان کی زندگی انتہائی قیمتی اور اس کا ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ انتہائی قیمتی ہے. یہ جو قیمتی زندگی ہے، قیمتی زندگی کو بیکار کاموں میں لگانا، یہی ہے لغو میں اپنے آپ کو پھنسانا. بیکار کام دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ بیکار کام جس بیکار کام کو لوگ مزیدار سمجھتے ہیں مگر ہے حقیقت میں وہ بیکار، لوگ اس میں لطف محسوس کرتے ہیں مگر حقیقت اس میں کوئی لطف نہیں. یہ عجیب و غریب بات ہے کہ دنیا میں ایک طرف سے ساری مخلوقات میں سب سے زیادہ عقل انسان کو دی گئی، لیکن انسان ہی بیوقوفی کے ایسے کام کرتا ہے کہ دنیا کی دوسری مخلوقات ایسی بیوقوفی نہیں کرتی جیسی انسان بیوقوفی کرتا ہے. سب سے زیادہ انسان کو عقل دی گئی، لیکن انسان ایسی بیوقوفی کے کام کرتا ہے کہ ایسی بیوقوفی کا کام جانور بھی نہیں کرتے ہیں. قرآن کریم میں ایک سورت ہے، کبھی کبھی تعجب ہوتا ہے اللہ تعالی شانہ نے کیا کیا نازل فرمایا. سورت کا نام ہے سورہ نمل. اگر ترجمہ اس کا کریں گے تو اس کا ترجمہ ہے چیونٹی. بالفاظ دیگر سورہ نمل کا ترجمہ ہوا سورہ رئی. اور رئی تو بہت معمولی سے جانور، اس میں خون بھی نہیں ہے، اس کا شاید بظاہر کوئی نفع بھی نہیں ہے، تو اتنا کیا اس کا اہم ترین کام ہے جس کے نتیجے میں قرآن نے اس کے نام پر سورت رکھی ہے. اس کی بہت ساری لمبی تفصیلات بیان کی جاتی ہیں کہ صاحب ایک وجہ یہ ہے، ایک وجہ یہ ہے، ایک وجہ یہ ہے. ان مختلف وجوہات کی بنا پر قرآن میں ایک سورت چونٹی کے عنوان پر آ گئی، نام بھی رکھا گیا وہ چونٹی کا، حالانکہ اس سورت میں دوسرے اس سے زیادہ عجیب جو واقعات ہیں اور حیرت انگیز واقعات ہیں. مثلا یہ کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام ایک دوسرے ملک سے تخت منگوانا چاہتے تھے، تو اپنی مملکت کے سربراہان سے کہا کہ مجھے وہ تخت لا کر کے دے دو اور جلد سے جلد، بتاؤ جی کتنی دیر میں لا کر دو گے. تو سربراہوں میں سے ایک نے کہا کہ جی جب تک یہ میٹنگ چل رہی ہے تب تک مجھے مہلت دے دیجئے، میٹنگ ختم ہو جائے گی تخت آ چکا ہوگا. انہوں نے کہا نہیں، مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے. تو پھر دوسرے ایک افسر نے جو جن تھا اس نے کہا جب ٹھیک ہے، جب اس سے بھی پہلے چاہیے تو آنکھیں بند کریں آپ. اب سب لوگوں نے آنکھیں بند کی، آنکھیں کھولی تو تخت سامنے تھا. قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم مقامک. ترجمہ، یہ عنوان بنایا جا سکتا تھا سورت کا، مگر یہ نہیں عنوان بنائے گا. کیوں؟ اب اس کو عنوان بنائیں گے تو انسانوں کے بس میں تو یہ ہے نہیں، انسانوں کے لیے اس بات کو نمونہ نہیں بنایا جا سکتا، تو عنوان کیوں بنائیں گے؟ تو پھر کیا بنایا عنوان؟ کہا سب چونٹی کو عنوان بنایا. چونٹی کو کیوں عنوان بنایا؟ اس کی بہت ساری وجوہات جو بیان کی گئی ہیں ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ چونٹی اپنی زندگی کا ایک لمحہ بھی بیکار ضائع نہیں کرتی، ایک لمحہ بھی بیکار ضائع نہیں کرتی. ہر وقت اسے دیکھیں گے سرگرمی میں، اس کی زندگی میں وہ کیا ہے، وہ منورنجن کا کوئی شعبہ نہیں ہے، بیکار وقت گمانے کا کوئی نہیں، کھیل کا اس کے یہاں کوئی شعبہ نہیں ہے، تفریحات کا اس کے یہاں کوئی شعبہ نہیں، وہ ہر وقت سرگرمی میں ہے، ہر وقت ایک مہم میں لگی ہوئی ہے. ایک خوبی اور حیرت انگیز خوبی ہے. دوسری حیرت انگیز خوبی یہ ہے کہ اس کا جذبہ، اس کا ارادہ، اس کا شوق اس کی جسمانی قوت سے بھی زیادہ ہے. اتنی اس کے جسم میں طاقت نہیں ہے جتنا اس کا جذبہ ہے. کیسے پتا چلے گا؟ دیکھ لیجیے آپ، وہ جب کسی کیڑے کو کھینچنے لگتی ہے تو وہ کیڑا اس سے بڑا ہوتا ہے، کھینچ نہیں پاتی مگر چھوڑتی بھی نہیں ہے. اور اگر اسے پتا چل گیا صاحب مجھ سے نہیں کھینچا جائے گا یہ کیڑا اور لے جانا ہے، ہمت ہارنا یہ اس کی زندگی میں ہے ہی نہیں کہیں، تو ہمت وہ ہارنا جانتی نہیں ہے، اس لیے وہ یہ طے کرتی ہے کہ مجھے لینا ہی لینا ہے. اس کے لیے اب وہ پوری فوج کو جمع کر کے لائے گی، اور جتنے کو وہ جمع کر سکے گی اتنا جمع کر کے لائے گی، اور آئے گی میں کس انداز سے، اتنے اتفاق کے ساتھ، اتنے مل جل کر کے کہ اگلی والی جس سمت سے چل رہی ہے پیچھے والی بھی اسی سمت سے چلیں گے. یہ نہیں کہ صاحب یہ تو ادھر سے جا رہی ہے یہ موڑ کاٹ کر کے گئی ہے ہم ذرا شارٹ کٹ، نہیں شارٹ کٹ نہیں، جدھر سے پہلی والی چل رہی ہے ادھر سے ہی، چاہے کتنے ہی لمبا راستہ کیوں نہ اس نے اختیار کیا ہو اور وہ غلط راستہ کیوں نہ ہو، لیکن اس کے بعد اس کے پیچھے چلے گی. تو اتفاق، تنظیم، امیر کی اطاعت اور مہم جوئی، اور اس کے بعد پھر ہوتے ہوتے اخیر میں اپنے سے بہت زیادہ مرا ہوا کیڑا وہ ساری مل جل کر کے کھینچ کر کے لائیں گے. اب انہوں نے کہا صاحب ہم کو تو 6 مہینے کے لیے کھانا پینا مل گیا، اب چلو ہم تفریح منائیں گے، لیکن نہیں، تفریح کا کوئی شعبہ ان کی زندگی میں نہیں ہے. سبق کیا ملا؟ گویا ان کی زندگی میں لغو کام میں مبتلا ہونے، مشغول ہونے کا کوئی شعبہ نہیں. یہ اور اس جیسی کچھ وجوہات ہیں جن وجوہات کی بنا پر قرآن نے اس سورت کا نام سورہ نمل رکھا، سورہ رئی ہم کہہ سکتے ہیں، سورہ نمل. تو کیا پتا چلا؟ ایک مومن اور غیر مومن میں جو طرح طرح کے فرق ہے، ان فرقوں میں سے ایک فرق یہ ہے کہ مومن اپنی زندگی کا ایک منٹ بھی بیکار کام میں ضائع نہیں کرے گا. ایک طرف سے یہ حقیقت ہے، اور دوسری طرف سے حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں جانور ایسی بیوقوفی نہیں کرتے ہیں جیسے انسان، کہ زندگی کی انتہائی قیمتی لمحات کو وہ برباد کرتا ہے، زندگی کی انتہائی قیمتی ساعتوں کو وہ ایسے کام میں خرچ کر دیتا ہے جن کاموں کا اس کو کوئی نفع ہونے والا نہیں ہے، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ مجھے نفع مل رہا ہے. یہ جو سمجھنا ہوتا ہے یہ سطحی ہوتا ہے، اس کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے. اب اندازہ کریں، ایک شخص نے صبح سے شام تک میچ دیکھا، شام کو اگر عقلیت کی بنیاد پر، حقیقی سوچ کی بنیاد پر وہ غور کرنے لگے گا کہ میں نے پایا کیا، کچھ نہیں پایا. سب آپ کو نفع کیا اس کا ہوا؟ کچھ نفع نہیں ہوا، لیکن یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے بہت کچھ پایا، سمجھ رہا ہے بہت کچھ پایا، لیکن حقیقت میں اس نے کچھ بھی نہیں پایا. جس چیز پر یہ خوشیاں محسوس کرتا رہا وہ اس کا اپنا کیس تھا ہی نہیں، جس چیز پر یہ غمزدہ ہوتا رہا وہ بھی اس کا کوئی غمزدہ اس کا کوئی نقصان تھا ہی نہیں. تو جس چیز کو آپ نے اپنا نقصان مانا اور اس کے نتیجے میں آپ کو ٹینشن ہوتا رہا، آپ کو افسوس ہوتا رہا، آپ کی زبان سے آہیں نکل گئی ہائے ایسا کیوں ہو گیا، اور جس پر آپ نے خوشیاں منائی وہ آپ کا کیس نہیں تھا، آپ خوشیاں خام خواہ منا رہے تھے. یہ ہے واللغو. تو والذین هم عن اللغو معرضون، مومن اور غیر مومن کے درمیان فرق یہ ہے کہ مومن کبھی بھی لغو کام کی طرف، بیکار کام کی طرف، جس کا کوئی نفع ہونے والا نہیں، جس سے کوئی فائدہ اس کو نہیں ملتا ہے، نہ جسمانی فائدہ ملتا ہے، نہ روحانی فائدہ ملتا ہے، نہ اس کے گھر کو اس کا کوئی نفع ہے، نہ اس کے خاندان کو اس کا کوئی نفع ہے، نہ دینی نفع ہے، نہ دنیاوی نفع، ایسے کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے. اس لیے ایک مومن کو، ایک مومن کی خصوصیت ہے کہ ہر کام کرنے سے پہلے وہ یہ غور کرتا ہے اس کا مجھے فائدہ کیا کیا ہوگا. گہرائی کے ساتھ اگر سوچے گا اس کا مجھے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے تو میں کیوں اپنے آپ کو اس میں مبتلا کروں گا، کیوں یہ وقت میں برباد کروں گا، یہ چاہے مجھے یہ میچ دیکھنا ہو، چاہے یہ تفریح کرنی ہو، چاہے یہ فلاں کام، جس کام کے لیے بھی. لڑکوں نے پلان پروگرام بنایا کہ صاحب ہم ایک جائیں گے ایک ہفتے کے لیے پہلگام، بہت اچھا، اب ایک تک گھوم تک آئے، ایک ہفتے تک یہ جو جنگلوں میں پھر کر کے آئے، اب اپنے آپ کا جائزہ لیجیے ہم نے کیا کھویا کیا پایا. تو پہلے یہ دیکھیں پایا کیا کیا آپ نے، تو جب گہرائی کے ساتھ غور کریں گے تو ہاتھ میں کچھ نہیں آیا ہوگا. کہ صاحب جنگل دیکھے، تو سب جنگل دیکھنا بہت عجیب بات نہیں. کہ صحت افزا مقامات کی تفریح، الفاظ ہی ہیں یہ خالی، صحت افزا مقامات کی تفریح. تو آپ کی صحت میں کتنا سدھار آیا اس ایک ہفتے میں، صحت میں سدھار آیا ہوگا یا مزید خرابی کر کے آئے ہوں گے؟ تصور ہے سب صحت افزا مقامات کی تفریح، خلاصہ اس کا کچھ بھی نہیں ہے. اب سردیاں آ گئی، بس ہم ٹور کرنے جائیں گے، کہاں گئے صاحب؟ بمبئی گھوم کر کے آ گئے. پہلے یہ طے کیجئے کہ صاحب ہم یہ سب کریں گے تو ہاتھ میں کیا آئے گا ہم کو. آ گئے آپ صاحب دلی اور بمبئی گھوم کر کے، آپ نے تاج محل بھی دیکھا اور لال قلعہ دیکھا اور فلاں چیز دیکھی فلاں چیز دیکھی، یہ ساری دیکھنے کے بعد جب واپس آئے تو آپ نے ہاتھ میں پایا کیا ہے؟ کچھ نہیں پایا. اس مقام پر وہ مثال عرض کرتا ہوں میں، ایک شخص جو اپنی سائنسی لیبارٹری میں بیٹھ کر تحقیقات کر رہا تھا، تقریباً 6 مہینے پہلے اس کے ملک کا صدر مارا جا چکا تھا، صدر کینیڈا کا مرڈر ہو چکا تھا، اور اس سائنٹسٹ کو نہیں معلوم ہے. یہ اس کی لیبارٹری میں ایک چھوٹا لڑکا بھی تھا، کسی بات پر تذکرہ کرتے کرتے اس نے کہا کہ وہ صدر کینیڈی آج کل کہاں، اس طرح کی بات کہی تو طالب علم نے کہا صدر کینیڈی تو 6 مہینے پہلے مارا جا چکا ہے، آپ کو نہیں معلوم ہے؟ اس نے کہا نہیں مجھے نہیں معلوم. تو آپ کو اپنے ملک کا صدر کے مرنے کا بھی پتہ نہیں ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. کیوں آپ ریڈیو نہیں سنتے ہیں؟ کیا لگا فرصت ہی نہیں. آپ اخبارات بھی نہیں پڑھتے ہیں؟ کیا اس کی بھی فرصت نہیں. تعجب ہے؟ تعجب اس پر نہیں، تعجب تمہارے پر ہے کہ تم اگر سائنسداں بننا چاہتے ہو تو تم کو کب فکر، یہ تم کو کہ فرصت کیسے مل گئی کہ فلاں کا کیا ہوا، فلاں کا کیا ہوا، فلاں کا کیا ہوا، تم کیسے سائنسداں بن سکو گے؟ ان تمام چیزوں سے تم کو اپنے آپ کو الگ کرنا ہوگا. وہ ساتھ میں یہ کہتا ہے کہ مجھے 3 مہینے تک یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ میں نے شو کیا ہے یا نہیں، یہ یاد ہی نہیں رہتا. صاحب میں دراصل وہ نہیں، میں صرف یہ سمجھا رہا ہوں کہ اپنے کام کی طرف منہمک ہونا، پوری توجہ رکھنا. اب کھانا بھی بھول جائے، سونا بھول جائے، کہ جی میں کام میں اتنا مشغول ہو جاتا تو مجھے یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ مجھے کھانا تھا یا نہیں، یہ کھانا میں نے کھایا یا نہیں. ہمارے بزرگوں میں سے ایک بزرگ گزرے ہیں علماء میں سے، مولانا عبدالحی لکھنوی، ان کے والد کا نام تھا مولانا عبدالحلیم لکھنوی. عبدالحی رات کو بیٹھ کر مطالعہ کر رہے ہیں تو بیچ میں انہوں نے آواز دی، اندر سے نوکر آیا، انہوں نے کہا پانی لاؤ پینے کے لیے. پانی پینے کے لیے لاؤ، وہ چلا گیا اندر تو ابا جان نے پوچھا وہاں سے کیا بات، یہ بیٹے نے کیا کہا؟ کہنے لگے جی وہ پانی مانگ رہے ہیں پینے کے لیے. انہوں نے کہا انا للہ وانا الیہ راجعون. میں کہا جی کیوں؟ کہنے لگے کتاب پڑھتے پڑھتے اس کو پانی کا خیال کیسے آ گیا؟ اس کا مطلب اس کی پوری توجہ نہیں، اس کا مطلب ہمارے گھر سے علم چلا گیا. اس کے بعد انہوں نے کہا اچھا ایک کام کرو، پانی مت لے جاؤ تیل لے جاؤ. دیکھتے ہیں آ گیا وہ نوکر تیل لے کر کے اور کہا یہاں سے نہیں گیا پہلے کھڑے ہو جانا وہاں. وہ آیا دروازے کے پاس کھڑا ہے, عبد الحائی صاحب مطالعہ کر رہے ہیں. چار گھنٹے کے بعد اس نے سر اٹھایا اور پیچھے مڑ کر دیکھا وہ پانی منگوایا تھا میں نے, وہ آیا یا نہیں. تو جب پیچھے اس نوکر کو کھڑا دیکھا تو بھائی وہ پانی کہنے لگا جی یہ لایا ہوں میں. اس نے گلاس لیا, آنکھ بند کر کے پیا, گلاس اس کو پکڑا اور پڑھنا شروع کیا. اندر عبد الحلیم صاحب انتظار میں ہیں کہ دیکھتے ہیں بیٹے جی بیٹی کی رپورٹ کیا آتی ہے. نوکر نے کہا کہ جی چار گھنٹے کے بعد اس کو خیال آیا کہ میں نے پانی مانگا تھا اور اس خیال کے بعد میں نے جو وہ گلاس دے دیا حالانکہ اس میں تیل تھا تو اس نے پی لیا, اس کو پتا ہی نہیں چلا کہ میں تیل پی رہا. انہوں نے کہا الحمدللہ ابھی تھوڑی سی ہے یہ بن سکے گا کچھ. غرض یہ کہ امام مالک رحم اللہ تعالی حدیث پڑھا رہے ہیں مسجد نبوی میں اور دنیا بھر کے مختلف ملکوں کے طالب علم حدیث پڑھنے کے لیے حاضر ہیں اور مدینہ طیبہ میں ہاتھی آ گیا کسی نے ہاتھی دکھانے کے لیے. یہاں بھی اگر کوئی ہاتھی لے کر کے آئے گا تو سارے لوگ دوڑ کے جائیں گے دیکھنے کے لیے. صاحب کشمیر میں تو وہ یوں بھی نہیں ہوتا اور آتا بھی نہیں کبھی, تو اب اگر کسی نے لایا ہوگا بڑی مشکلوں سے اس راستے سے گزر گزر کر کے یہاں کیسے پہنچایا ہوگا تو شاید گھروں میں عورتیں بھی نہیں رہیں گے, سب دوڑیں گے اس کو دیکھنے کے لیے. تو یہی حال تقریباً مدینہ طیبہ کا بھی ہے کہ وہاں ہاتھی نہیں ہوا کرتا ہے. تو امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا لوگوں سے وہ طالب علم کہاں ہیں آج, جی سب ہاتھی دیکھنے کے لیے گئے ہیں اور آپ کیوں نہیں گئے؟ حضرت میں ہاتھی دیکھنے تھوڑے, میں تو آپ سے پڑھنے کے لیے آیا ہوں. سوچتا ہوں میں کہ جتنی دیر میں وہاں جاؤں گا اور دیکھ کر کے واپس آؤں گا جتنی دیر ضائع ہو جائے گا, اس لیے میں نے یہ وقت بھی قیمتی بنانا چاہا اس لیے میں گیا نہیں. تو لہذا ہر کام کے شروع کرنے سے پہلے اپنے متعلق گہرائی کے ساتھ یہ جائزہ لینا چاہیے کہ صاحب یہ کام میں اگر کروں گا مجھے فائدہ اس کا کیا ہوگا. میں نے ایک میگزین اٹھائی, اس میگزین میں کھیلوں کی خبریں ہیں, اس میگزین میں فلموں میں کام کرنے والے آوارہ اور ان بدماش لوگوں کی خبریں ہیں. ظاہر ہے دنیا کے سب سے بدترین قوم وہی ہے, ٹھیک, اور دنیا کے وہ بدترین وہ برائیوں کا سبق پڑھانے والے اور ساتھ میں فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم ان برائیوں کو دنیا میں عام کرنے والے ہیں. یہ بھی عجیب المناک صورتحال ہے کہ آج کے زمانے میں برائیوں میں مبتلا انسان جو ہے وہ قابل تعریف بن گئے, ان کی خبریں ہوں گی. ہم نے یہ میگزین خریدا تو خریدنے سے پہلے اپنے لیے فیصلہ کیجئے مجھے فائدہ کیا ہوگا اس کا پڑھنے سے, کیا مجھے ملے گا کیا اس سے. لے آئے آپ, آپ نے ایک گھنٹے تک ساری میگزین کو ورق گردانی کی, کہیں فوٹو دیکھے, کہیں خبریں پڑھی, کہیں خرافات دیکھی, اس سب کے بعد اب آپ نے آپ سے پوچھے پایا کیا آپ نے, تو آپ کی زندگی قیمتی, آپ کا دماغ قیمتی, آپ کا پیسہ قیمتی, آپ کا وقت قیمتی, تو ان اتنی ساری قیمتی چیزوں کو آپ نے اس پر اگر خرچ کر دیا تو آپ نے پایا کیا. اگر آپ اپنا جائزہ لینے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں, یعنی ہم اگر اپنا جائزہ لینے کے لیے تیار ہیں نہیں ہیں, تو اس کے معنی یہ ہیں کہ ہم ایک ایسے بیمار ہیں جس بیمار کو اپنی بیماری کے دور کرنے کا بھی احساس نہیں. وہ بیمار زیادہ ہی قابل رحم ہے. ایک وہ بیمار جو بیمار ہے اور اپنی بیماری کے دور کرنے کی اس کے فکر ہے, اور ایک وہ بیمار ہے کہ جو اپنے آپ کو بیمار سمجھتا ہی نہیں اور بیماری میں بڑھتا جا رہا ہے لیکن اپنی بیماری کو دور کرنے کا اس کو ارادہ بھی نہیں, وہ تو اپنے آپ کو بیمار بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. کہیں ہم وہی تو نہیں ہیں؟ ہم نے روزانہ شام کو دو دو تین تین گھنٹے تک ٹی وی دیکھا, اب کیا ہوا, تعجب کرتے رہے, ذہنی خوشیاں وقتی طور پر حاصل ہوتی رہی, تعجب اور خوشی, بیچ میں کوئی واقعہ ایسا بھی دیکھ لیں گے کوئی منظر ایسا کہ ذرا افسوس ہوگا, تو بس تعجب ہوگا, خوشی ہوگی, بیچ میں کہیں افسوس ہوگا, اور یہ سارا سوچ لینے کے بعد پھر اب آپ سو جائیں گے. پایا کیا اندازہ, ایک مہینے تک مسلسل آپ چار چار پانچ پانچ گھنٹے تک اگر ٹی وی دیکھتے رہیں گے, اور اس کے بعد اپنا جائزہ لیجئے کہ اس ایک مہینے کی ان تمام مناظر کو دیکھنے کے بعد میں نے میرے ہاتھ میں کیا چیز آئی ہے, تب کچھ بھی نہیں آیا. فلاں دن میں نے یہ خبر پڑھی تھی, اس خبر سنی تھی اور اس خبر کے ساتھ وہ منظر بھی دکھایا گیا تھا کہ سب فلاں ملک کا سربراہ جو ہے وہ فلاں ملک میں چلا گیا اور وہاں اس کا استقبال ہو رہا ہے, تو سب مجھے کیا کرنا ہے, اس کا فلاں ملک کا سربراہ فلاں ملک میں چلا گیا اور میں اس کا استقبال دیکھ رہا ہوں, نہ مجھے اس سربراہ سے کوئی تعلق ہے نہ اس سے کوئی تعلق ہے, اور اگر مجھے یہ خبر معلوم بھی نہیں ہوگی تب بھی میرا کوئی نقصان نہیں ہے, لیکن کیوں میں نے اپنے آپ کو ذمہ دار بنا لیا کہ یہ خبر مجھے معلوم ہونی ہی ہونی چاہیے. سب دنیا بھر کی ساری خبر کہتے ہیں نا دنیا کے حالات معلوم ہونے چاہیے. اچھا ٹھیک ہے, دنیا کے حالات معلوم ہونے چاہیے, آپ کی ڈیوٹی کس نے رکھی ہے؟ یہ دنیا کے حالات معلوم ہونے چاہیے. اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں دنیا کے حالات معلوم ہونے چاہیے, تو جس کو دنیا کے سب سے زیادہ حالات معلوم ہوں گے اس کو بھی یہ کہنا پڑے گا کہ دنیا کے بے شمار حالات مجھے نہیں معلوم. جب کوئی آدمی یہ کہے گا میں دنیا بھر کے تمام ریڈیو اسٹیشنوں کو بھی سن لیتا ہوں, ٹی وی چینلوں کو بھی دیکھ لیتا ہوں, دنیا بھر کے تمام نیوز پیپر بھی پڑھ لیتا ہوں, اس کے بعد کیا وہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ دنیا بھر کے سارے حالات مجھے معلوم ہوگی؟ نہیں کر سکتا. تو جو باتیں آپ کو ابھی معلوم نہیں ہیں, ان باتوں کے معلوم نہ ہونے کا نقصان آپ کو کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے. تو جو باتیں معلوم ہوگی ان کا فائدہ بھی کچھ نہیں ہے. ہم کبھی کبھی اخبار والوں سے بتاتے ہیں آپ یہ جو خبر شائع کرتے ہیں اس خبر کو شائع کرنے سے پہلے یہ غور کیجئے, اس خبر کے شائع کرنے سے آپ پانا کیا چاہتے ہیں, کیا ملے گا آپ کو؟ آپ نے خبر شائع کی فلاں شخص نے فلاں عورت کے ساتھ فلاں جزیرے میں ہنی مون منایا, ٹھیک ہے صاحب, اس خبر کو شائع کر کے آپ کیا دینا چاہتے ہیں قوم کو؟ اور اگر ہم نے وہ خبر پڑھی ہے تو ہم نے کیا پایا؟ آپ نے ایک لغو کام کیا, اور لغو سے بڑھ کر آگے حرام کام کیا, اور قوم کے ہاتھ میں لغو خبر پہنچائی, اور لغو خبر پہنچانے کے بعد آپ ان کے ذہن میں کاش ہم بھی ایسے ہوتے, اگر یہ تصور پیدا ہوا تو گویا مطلب اس کا معنی یہ ہے کہ آپ زہریلا مواد نوجوان نسل کے ذہن میں اتار رہے ہیں. تو اللہ نے آپ کے ہاتھ میں قلم دیا تھا, یہ قلم ایک امانت تھی, آپ کے ہاتھ میں پیپر تھا, یہ اس پیپر کے ذریعے سے آپ اچھی سے اچھی بات انسانوں تک پہنچا سکتے تھے, لیکن اس کے برخلاف آپ نے اس کو زہر بنا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا. تو لغو, تو مومن اور غیر مومن کے درمیان جو طرح طرح کے فرق ہیں ان فرقوں میں سے ایک اہم ترین فرق یہ ہے کہ مومن ہر کام کرنے سے پہلے یہ غور کرتا ہے کہ اس کا نفع مجھے کیا ہوگا, اگر اس کا مجھے کوئی نفع نہیں ہے تو میں یہ کام کیوں کروں گا؟ کہتے ہیں صاحب چاہے آرام کرو مگر بیکار مت بیٹھو. یہ بیکار بیٹھنا, یہاں تو بیکار بھی نہیں ہے, یہ ویسے کہتے بھی ہیں کہ آدمی بیکاری سے زیادہ عذاب کسی چیز میں نہیں ہے, اور یہ اس کو پتا چلتا ہے کہ جب آدمی بڑھاپے میں ہوتا ہے تو بڑھاپے میں آدمی نے افسری کی ہوتی ہے اور افسری پر اس کے رنگ پر سارا دفتر ناچتا ہے, اور اس کے بعد جب وہ بےچارا ریٹائر ہو جاتا ہے تو اب گھر والے بھی اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے, تو بےچارا چیختا رہتا ہے, گھر والے بھی اس کی نہیں سنتے, تو اس وقت اس کا احساس ہوتا ہے میں بیکاری میں ہوں اور یہ بیکاری مجھے ڈستی ہے, کاش اب آج کچھ کام ہوتا تو وہ کام میں کرتا رہتا, مگر اب وہ کام بھی نہیں ملتا اسے. لیکن جب دیندار آدمی ہوتا ہے تو اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی. ایک ساتھ سے میں نے کہا, دیکھیے آپ بہت بڑے افسر بن کر کے, بلکہ کیا ایک قسم کے سیاستدان بن کر کے آپ ریٹائر ہو رہے ہیں, آپ کی زندگی کانٹوں والی زندگی بن جائے گی اگر آپ نے اپنے آپ کو سنبھال نہیں لیا, مجھے کیا کرنا ہے؟ ٹھیک, آپ اپنا ٹائم ٹیبل بنائیے, اس ٹائم ٹیبل میں فلاں ٹائم پر میں نماز پڑھوں گا, فلاں ٹائم پر قرآن کی تلاوت کروں گا, فلاں ٹائم پر مارننگ واک کروں گا, فلاں ٹائم پر میں اخبار پڑھوں گا, اور فلاں ٹائم پر یہ کروں گا, اور اس میں نمازوں کا اور استغفار کا اور دعاؤں کا سارا وقت یہ ہوں گا. آپ ٹھیک رہیں گے ورنہ پریشان ہو جائیں گے. کچھ دنوں تک کون کرے گا یہ سب؟ ایک مہینے کے بعد کہتے ہیں جی کوئی بات کرنے کے لیے بھی ملتا نہیں آج. تو گھوم کر کے پہنچے وہیں واپس کہ ہاں اب شروع کر رہا ہوں. میں دراصل یہ سمجھانا چاہ رہا تھا کہ ہماری زندگی انتہائی قیمتی ہے, اس قیمتی زندگی کو بیکار کاموں میں خرچ نہیں کرنا چاہیے, اور بیکار کام خاص طور پر وہ بیکار کام جن کاموں کو آدمی سمجھتا ہے یہ خوشی کی چیز ہے اور وہ خوشی سطحی ہے, وہ واقعی نہیں ہے, حقیقی نہیں ہے, اس کا کوئی نفع نہیں ہے, یہ جو خوشی ہے یہ سطحی خوشی ہے, دراصل خوشی کسی اور کی ہے, وہ ہم نے خامخواہ اس کو اپنے کھاتے میں ڈال دیا ہے. یہ غم کسی اور کا ہے, ہم نے خامخواہ اس کو اپنے کھاتے میں ڈال دیا ہے کہ میرا غم. یہ کس کا, یہ یعنی لغو کاموں میں مشغول ہونا یہ پوری قوم کا مزاج جب بن جاتا ہے تو اس کے بعد پھر یہ احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ بیکار کام ہے, اس بیکار کام کا نفع کیا ہوگا. یہاں جو شادیوں پر بے انتہا وقت, بے انتہا پیسہ, بے انتہا ذہنی ٹینشن, یہ سب جو ہوتا ہے وہ سب لغو ہے, اور کیا سب خوشی. حالانکہ اس میں خوشی کا کوئی چیز نہیں, خوشی تبھی ہے کہ جب یہ عورت اپنے شوہر کے ساتھ ٹھیک وقت گزار پائے اور شوہر اپنی بیوی کے ساتھ ٹھیک وقت گزار سکے اور ان کا آپس میں زندگی کامیاب گزرنے لگے, تو بس اتنی خوشی ہے. اس کے علاوہ واقعی سب کچھ جو وہ سب بیکار چلا گیا, اس کا نفع کچھ بھی نہیں ہے, تو سب لغو تھا. ایمان والے اور غیر ایمان والے کے درمیان جو طرح طرح کے فرق ہیں, اور وہ قرآن کریم بھی بیان کرتا رہتا ہے اور حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی بیان فرماتے رہتے تھے, جیسے حضور نے بیان فرمایا مومن اور کافر کے درمیان فرق نماز کا, جیسے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم مومن تب تک بن ہی نہیں سکتے کامل مومن جب تک تم اپنے دوسرے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو. شاید دنیا کی تمام اخلاقی نصیحتیں ایک طرف اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ ایک طرف. دنیا میں دو معیار جب تم رکھتے ہو تو اسی سے فتنہ ہوتا ہے. میں اپنے بھائی کے لیے کبھی پسند نہیں کرتا کہ اس کو نقصان ہو, میں اپنی ذات کے لیے کبھی پسند نہیں کرتا کہ مجھے نقصان ہو, تو مجھے اپنے بھائی کے لیے بھی یہی پسند کرنا چاہیے. میں اپنی ذات کے لیے کبھی پسند نہیں کرتا کہ مجھے کوئی گالی دے, تو مجھے اپنے بھائی کو بھی گالی نہیں دینی چاہیے. میں اپنی ذات کے لیے کبھی پسند نہیں کرتا ہے کہ میری صحت گرے. میں اپنی غرض یہ کہ اپنی ذات کے لیے جو کچھ تم چاہو, اور کون انسان ہے جو اپنے لیے اچھا سے اچھا نہیں چاہتا, اور ہر اعتبار سے حضور نے فرمایا جب تم دوسروں کے لیے یہی ذہن رکھو گے تو تم مومن کامل ہو. تو اس کا مطلب میرا ایمان مجھ سے تقاضا کرتا ہے کہ میں انسانیت کا خیر خواہ بنوں. میرا ایمان مجھ سے تقاضا کرتا ہے کہ میں انسانیت کا خیر خواہ, اور اگر میں انسانیت کا خیر خواہ نہیں بن رہا ہوں اس کے معنی میرا ایمان ناقص. حضرت علامہ انور شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے اس طرح کی حدیثوں میں, وہ کہتے تھے تمہارے مومن ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ تمہارا مزاج یہ ہونا چاہیے, تمہارے مسلمان ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ تمہارے ہاتھ اور پاؤں سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے, تمہارے مومن ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو نبی علیہ السلام کا فرما بردار بناؤ, تمہارے مومن ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ تم دوسروں کے حق میں وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو. ایسا نہیں کہ دوسروں کے لیے میں کچھ اور چاہتا ہوں اپنے لیے کچھ اور چاہتا ہوں. دو معیار نہیں, معیار دوسروں کے لیے اور اپنے لیے ایک ہی معیار رکھو. تو جیسے یہ فرق بیان کیے گئے ہیں اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرق یہ بیان فرمایا, قرآن کریم نے فرق بیان فرمایا, اور آپ علیہ السلام نے مختلف احادیث میں اس کی وضاحت بھی فرمائی. کیا کہ مومن وہ لوگ ہیں کہ جو لغو کاموں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں, بیکار کاموں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. بس اگر یہ فارمولا ہمارے ہاتھ میں رہا کہ ہر کام کے شروع کرنے سے پہلے میں غور کروں گا کس کا نفع مجھے کیا ہوگا. ایک آگے یہ لڑکا اس کے پاس گاڑی ہے, جیسا پہلا لال جو گھوم کر کے آؤں گا, پہلے اپنا جائزہ لیجئے کہ ملے گا کیا, آپ کو کیا پائیں گے آپ اس سے. نہیں گھوم کے آئیں گے, ذرا نشاد گھوم کر کے آئیں گے. یہ تقریبا اسی قسم کی باتیں عرض کرتا ہوں کہ جو آپ لوگوں کی مزاج کے مطابق ہوں. ہم اپنے مدرسوں میں یا تبلیغ میں وہاں دوسرے انداز ہیں, لیکن آپ لوگوں کا جو رہن سہن ہے, جو آپ لوگوں کا انداز ہے وہ یہی ہے کہ صاحب گاڑی گھر میں موجود ہے, گھر والوں کی طرف سے چھوٹ ہے, اب میں ذرا گھوم کر کے آؤں گا. تو اپنا جائزہ لے کر کے پہلے طے کیجئے کہ صاحب مجھے ملے گا کیا اس سے. پیسہ خرچ ہونا الگ, بد نظری الگ, اجنبی عورتوں کو دیکھنا الگ ہوگا, اور دنیا لے کر کے آئیں گے, کچھ حسرتیں لے کر کے آئیں گے, کچھ ذہن خراب کر کے آئیں گے, اس کے علاوہ ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. اس سے اور آگے بڑھ کر آپ نے کہا اس سال سردیوں میں فلاں جگہ ہم گھومنے یا ٹور کرنے جائیں گے, سب پھر پائیں گے کیا آپ اس سے. ذرا دیکھیں گے, یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی, یہ تو عقل مندی کی سوچ نہیں ہے, یہ تو بچے بھی اس طرح نہیں, ذرا دیکھیں گے کیا ہوگا, ذرا دیکھ کر کے آئیں گے. یہ جو ذرا دیکھ کر کے آئیں گے اس کا نتیجہ کچھ بھی نہیں. ایک دفعہ ایک صاحب اسی سری نگر میں ہی اپنے دوست, ہم بھی بیٹھے ہوئے تھے, وہ اپنے دوستوں کو سنا رہے ہیں کہ صاحب میں فلاں ملک میں گیا اور میں نے ساری سیریز دیکھی اپنی آنکھوں سے, اور 40,000, یہ تقریباً 15 سال پہلے کی بات ہے, اور 40,000 روپے صاحب خرچ ہو گیا, اور ایک گھنٹے تک سناتے رہے تفصیلات, اور یہ بےچارے سننے والے کچھ اشش کرتے رہے ہم اس نعمت سے کیوں محروم رہے, اور کچھ کہتے رہے نہیں صاحب ہم نے بھی دیکھا, ہم کو بھی معلوم ہے, پھر فلاں میچ میں یوں ہوا تو فلاں میچ میں یہ ہوا. خیر اخیر میں ہم تو دکھ نہیں تھے, صاحب ٹھیک ہے آپ نے یہ 40,000 خرچ کیے, 1.5 مہینہ بھی خرچ ہوا, اور 1.5 مہینے اور 40,000 پایا کیا آپ نے, آپ نے وہ سارے منظر اپنی آنکھوں سے دیکھے. یہ صاحب کہہ رہے ہیں میں نے منظر نہیں دیکھے میں نے سنا, اس کی بھی معلومات وہی ہیں اور آپ کی معلومات بھی وہی ہیں, اور ایک ہم ہیں ہم کو اس بارے میں زیرو بھی معلوم نہیں ہے, مگر ہم نہیں سمجھتے کوئی نقصان ہمارا ہوا. میں اپنی حالت عرض کرتا ہوں, ایک زمانے میں اخبار پڑھنے کا اور یہ ریڈیو سننے کا خوب شوق تھا صاحب, دنیا میں کہاں کیا ہو رہا ہے. تو فلاں ملک میں جنگ چل رہی تھی اس زمانے میں, روس اور افغانستان کی جنگ بھی ہو رہی تھی اور ایران اور عراق کی جنگ بھی ہو رہی تھی. صاحب روزانہ صبح جتنے ممکن اخبار وہ سارے پڑھنے ہیں کہ کہاں کیا ہوا کہاں کیا ہوا, اور شام کو 3-4 ریڈیو اسٹیشن سننے ہیں. مجھے یاد آتا ہے ہم دو دوست حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمہ اللہ تعالی کے پاس گئے, ملاقات حاضر ہوئے, جاتے ہی حضرت مولانا نے فرمایا السلام علیکم. وعلیکم السلام. آج کل کے بہت سارے طالب علموں کو یہ بیماری لگ جاتی ہے کہ وہ اخبار پڑھنے لگتے ہیں. مجھے فوراً خیال آیا یہ اتفاق ہے کہ ان کی زبان سے یہ جملے نکل گئے, اتفاق نہیں انہوں نے کہا, حالانکہ وہ اتفاق نہیں تھا, وہ تو کش ہو گیا تھا کہ جو آنے والا ہے اس کی بیماری یہی ہے, لیکن ہم نے اس کو اتفاق کے کھانے میں ڈال دیا. یہ بھی دراصل شیطان سبق سکھاتا ہے. وہ جو دوسرے صاحب وہ بات ختم کر دی حضرت نے, بات ختم کرنے والا تھوڑی دیر بعد کہا جب تعلیم لڑکے کی پوری ہو جائے اس کے بعد خواہ مخواہ اکڑنا ہوتا ہے کہ نہیں جی میں رشتہ نہیں کروں گا. تعلیم ختم ہو گئی, جلد سے جلد رشتہ کرنا چاہیے تاکہ زندگی آدمی کے فوراً کسی ڈگر پر ہو جائے, ورنہ بگڑنے کا خطرہ رہتا ہے, بہکنے کا خطرہ رہتا ہے, اور پھر اولاد اللہ تعالیٰ شانو جلدی عطا کرتے ہیں, ورنہ بڑھاپے میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں. یہ سمجھ میں نہیں آیا, یہ دوسری بات کیسے شروع ہو گئی اور اس کا ہم سے کیا تعلق ہے؟ جب باہر نکلے تو یہ جو ہمارے ساتھ ساتھی تھے وہ کہتے تھا میں یہ طے کیا ہوا تھا کہ مجھے رشتہ نہیں کرنا, تو یہ حضرت نے مجھے فرمایا. اب مجھے خیال ہوا کہ شاید وہ جو مجھے بات کہی تھی وہ اتفاق نہیں تھا. خیر میں نے سوچا اب جائزہ لیا واپس آ کر کہ صاحب ٹھیک ہے, 6 مہینے ہو گئے لگاتار صبح سے شام تک تمام اہم اخبار پڑھنے, شام کو ریڈیو سننے سارے, اور اس کے بعد پھر اپنی تعلیم کا بہت نقصان کرنا. اور اپنی تعلیم کا نقصان کر کے یہ ہاتھ میں کیا آیا؟ کچھ بھی ہاتھ میں نہیں آیا. ٹھیک ہے کر چھوڑ کر کے دیکھتے ہیں کیا نقصان ہوتا ہے. تو یک لاکھ ساری چیزیں چھوڑ دی, یک لاکھ ساری چیزیں چھوڑ دی. 1 مہینے کے بعد آپ اپنے آپ سے جائزہ لے کر کے کہا صاحب یہ جو آپ نے ساری چیزیں چھوڑی نقصان کتنا ہوا؟ تو اندر سے زمین نے جواب دیا کوئی نقصان نہیں, فائدہ ہی ہوا. یہیں سے نگر میں ایک دفعہ مسئلہ پوچھا گیا, جی لوگ یہ کہتے ہیں کہ عید کے دن لوگ یہ کہتے ہیں جس آدمی کو قربانی کرنی ہو, جس آدمی کو قربانی کرنی ہو اس کو ناخن بھی نہیں کاٹنے چاہیے, بال بھی نہیں کاٹنے چاہیے, یہ کوئی شرعی حکم ہے؟ مجھے یاد آتا ہے میں نے عرض کیا کوئی شرعی حکم نہیں. کسی نے کہا نہیں ہم نے سنا ہے یہ کوئی حدیث ہے, میں نے کہا کوئی حدیث نہیں. بات ختم ہو گئی, وہ بےچارے سننے والے خاموش ہو گئے, اور جہاں یہ واقعہ ہوا ہے وہاں کے کچھ دوست یہاں موجود ہیں, تو کوئی حدیث نہیں. لیکن اس کے بعد خود بخود کچھ احساس ہو گیا کہ کہیں غلطی تو نہیں ہو گئی. پہنچے ایک دوست کے پاس, کتابیں نکالی, نکالنے کے بعد تو حدیث نکل گئی. حدیث میں نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم ذی‌الحجہ کا چاند دیکھو اور قربانی کرنا کا ارادہ ہو تو نہ اپنے ناخن بھی نہیں کاٹنا, اپنے بال بھی نہیں کاٹنا. سب حدیث تو ہے, اور وہاں مسجد میں انکار کر کے آئے ہیں کہ کوئی حدیث نہیں ہے. تو اتنی سنگین غلطی کیسے ہو گئی ہے؟ عجیب بات ہے, سنگین غلطی ہو گئی اور یہ ہوئی کیسے غلطی ہے؟ فلاں کتاب میں یہ حدیث موجود اور باہر یاد آ گیا حد سٹا ہوا تھا. یہ ہوا تھا اس وہاں میچ دیکھا تھا, اور لڑکے منی پور لڑکوں کا میچ ہوا تھا, ہم لوگ تو یہاں ترمذی شریف کا سبق ہو گیا اور یہ گزر گئی. اب پتا چلا نقصان کہاں پر ہوا. خیر پھر توبہ کی, اور توبہ کرنے کے بعد حدیث کا انکار ہوا تھا, توبہ کی اور کھڑے ہو گیا کہ صاحب یہ حدیث ہے, اور غلط فہمی ہوئی تھی, یا غلط فہمی کیا ہوگی یاد نہیں تھا, غلط فہمی کہاں ہوئی تھی. تو یہ بھی شیطانی ہوگا کہ آدمی اعتراف نہیں کرتا کہ میری غلطی تھی. غرض یہ کہ فارمولا اپنی زندگی کا جو جاننا چاہیے کہ جب بھی میں کوئی قدم اٹھاؤں گا اس قدم اٹھانے کے بعد مجھے اس کا نفع کیا ہوگا. میں اگر سگریٹ پیوں گا اور اس پر میں پیسہ پھونک رہا ہوں تو مجھے نفع کیا ہو رہا ہے اس کا؟ میں اگر وہاں کپڑا خرید رہا ہوں کیا واقعی میری ضرورت ہے وہ کپڑا خریدنے کی یا نہیں؟ میں اگر فلاں چیز گھر کے لیے لاؤں واقعی اس کی ضرورت ہے یا نہیں, واقعی اس کی ضرورت ہے یا نہیں؟ ایک آدمی کہہ رہا جی کیا کہہ رہے ہیں آج کل بہت مہنگائی ہو گئی, کیا ہو گیا؟ کہہ رہا جی پردے لینے کے لیے گئے تھے 30,000 روپے کے پردے لائے مکان کے لیے. 30,000 روپے کے پردے کیوں؟ پردے نہیں تھے, کہنے کہاں تھے لیکن ذرا پرانے ٹائپ کے تھے. تو نئے پردے لائے تو کیا کیا اسے, سردی اس سے رک جائے گی؟ کہنے لگا نہیں. گرمی رک جائے اسے؟ کہنے لگا نہیں. پھر کیا ہے؟ کہنے لگا ذرا وہ پرانے قسم کے پردے تھے, پھٹا ہوا تھا کوئی؟ کہنے لگا کوئی پھٹا ہوا نہیں تھا. اب اگر عقل مندی کے ساتھ غور کیا جائے کہ صاحب پرانی چیز آپ نے نکال دی حالانکہ وہ نکالنے کے قابل نہیں تھی, یہ نئی چیز آپ نے لگائی اور اتنا پیسہ خرچتا, اب وہ اتنا خرچہ ہو گیا, وہ گاڑی جانا, گاڑیوں میں واپس آنا, پھر وہ درزی کو لانا, وہ درزی کو گھر میں لایا, اس کو پھر کھانے کھلایا, اسے وہ پردے سلوائے, اس میں وہ ہک لگوانے, اور یہ سارے جھنجٹ جمع کر کے اس کے بعد خلاصہ کیا ہے کہ صاحب اتنا پیسہ خرچ ہو گیا. مگر گہرائی کے ساتھ غور کیا جائے تو اس کا نفع کیا ہوا؟ لیکن آدمی سمجھتا ہے کہ صاحب یہ تو عجیب بات بتا رہے ہیں, اس میں تو ہے مزہ. یہ مزہ کیوں ہے؟ کیونکہ ہم اصل مزاج پر نہیں ہیں, ہمارا مزاج بگڑا ہوا ہے, ہم ان چیزوں میں نفع محسوس کر رہے ہیں جن چیزوں میں نفع کوئی نہیں ہے. اور قرآن کریم نے بھی یہ بیان کیا ہے, دو جگہ بیان کیا ہے, ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ زینا لہم اعمالہم, جن لوگوں کا ایمان آخرت پر نہیں ہے ان کے کام ان کو مزیدار بنا کر کے پیش کیے گئے. ایک دفعہ ہم لوگ دلی میں تھے، آج بھی کبھی کبھی وہاں جاتے ہیں، ایک سارے میرے کہا کہ ہم آپ ایک شخص آپ کو دکھائیں گے، دکھایا تھا فلاں آدمی، صبح سویرے کا وقت ہے، سخت ٹھنڈ ہے اور وہ کتوں کے لے کر کے گھوم رہے ہیں پارک میں. اس نے بتایا یہ یہاں اس ملک کا بہت بڑا فلانا صحافی ہے، اس صحافی کا نام آپ لوگوں نے خوب سنا ہوگا، غیر مسلم صحافی ہے اور وہ کتوں کو لے کر کے صبح سویرے پھر اور ٹھٹر بھی رہا ہے، مگر کتوں کی مارنی واک کرانی ہے. اب اگر اس سے جا کر کے کہیں گے بھائی فائدہ کیا ہے آپ کو اس کام کے کرنے کا، وہ وہاں سے جواب میں کیا گیا، تم لوگ بیکورڈ ہو ہم لوگ فارورڈ ہو، تم کو کہاں پتا چلے گا اس میں کیا مزہ ہے. مگر اگر گہرائی کے ساتھ غور کیا جائے تو مزہ کیا ہے کا کچھ بھی نہیں. انسان کتے کی خدمت میں لگا ہوا اور سمجھ رہا ہے بہت اچھا کام ہے اور حقیقت میں کچھ بھی نہیں. انسان وقت پر وقت برباد کر رہا ہے میچوں کے پیچھے، سمجھ رہا ہے میں نے بہت کچھ پایا مگر حقیقت میں کچھ بھی نہیں. انسان بہت سارا پیسہ برباد کر رہا ہے، سمجھ رہا ہے میں نے بہت کچھ جیتا مگر حقیقت میں کچھ نہیں. طالب علم بہت سارا وقت خراب کر دیتا ہے اور خراب کرنے کے بعد پھر سمجھتا ہے میں پڑھ کر کے آیا، حالانکہ وہ کلاس میں گیا ہی نہیں، صبح یہاں سے نکلا دن بھر یونیورسٹی میں پھرتا رہا، کبھی کنٹین میں گیا، کبھی پارک میں بیٹھا، تھوڑی دیر دوستوں کے ساتھ گپ شپ کی، موڈ آیا تو کلاس میں گیا، اور جسم اندر کلاس میں رکھا دماغ وہ اب بھی باہر ہی ہے. تو دماغ باہر ہی ہے، شام کو واپس آ کر کہہ رہا ہے میں پڑھ کر کے آیا. اب اپنے جائزہ لے کر کے دیکھیے کہ پڑھا کیا آپ نے، اور جیسا واقعتاً طالب علم ہوتا ہے ویسے ہی آپ ہیں یا نہیں، یا صرف وقت ضائع کرنے والے. تو اپنا پیسہ، اپنی جوانی، اپنی اوقات، ان چیزوں کو لغو اور بیکار کاموں پر خرچ کرنا یہ مومن کی شان نہیں ہے. قرآن کریم نے اس لیے بیان کیا قد افلح المؤمنون، کامیاب ہیں وہ جن کے پاس ایمان ہے. اور ایمان کیسے پتا چلے گا؟ نماز پڑھتے ہیں تو خشوع و خضوع کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے. والذین من اللغو مورزون، اور وہ لوگ کہ جو لغو اور بیکار کاموں سے دور رہتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں. کیوں؟ مومن پاگل نہیں ہوتا، مومن کم ذہن نہیں ہوتا، وہ کم عقلی کے کام نہیں کرتا، وہ بیکار کام نہیں کرتا. اس کا کام بھی اونچا، اس کی سوچ بھی انتہائی اونچی، اس کی زندگی با مقصد، وہ بے مقصد زندگی نہیں گزار رہا ہے. ایسی قوم ہے دنیا کی ایک مشہور ترین عورت، اپنے شوہر کو یہیں سے طلاق دی. اور یہ ان ملکوں کا معاملہ ہے کہ جہاں دوڑ تو لگائی گئی تھی مرد اور عورت برابر ہو جانے چاہیے، وہ برابر تو ہو نہیں سکے، لیکن اس کے الٹے نظارے نکل آئے. تو خیر بیوی صاحبہ نے شوہر کو یہیں سے طلاق دی، اور طلاق دینے کے ساتھ ساتھ شوہر کی آدھی پراپرٹی بھی لے گئی، کیونکہ وہاں کا قانون اسی قسم کا ہے. اس کے بعد اب یہ عورت جو ہے وہ کبھی ایک سے تعلق جوڑتی ہے، کبھی دوسرے سے تعلق جوڑتی ہے، کبھی تیسرے سے تعلق جوڑتی ہے، جب تک اس کے چہرے میں وہ رنگ ونگ چڑھا ہوا تھا یا پاؤڈر واڈر جب تک مل پائی تب تک تو یہ چلتا رہا سلسلہ. اور جو ہی بڑھاپا شروع ہو گیا اس کے بعد اب یہ ہمت رہی نہیں، تب کیا کرے گی؟ تب کتے پالنے شروع کیے، اور کتوں سے اپنا شوق پورا کرنا ہے، کبھی ان کو گھمانے کے لیے لے جانا ہے، کبھی ان کو گاڑی میں بٹھانا ہے، ان کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہے، ان کے لیے شرٹ بنانا، اس خدمت میں لگی رہی. یہاں تک کہ اس نے کہیں وہ کتوں کو گھما رہی تھی، ادھر سے کوئی گاڑی آ گئی تو گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو مقدمہ شروع، میرے کتے کو کیوں مارا اس نے. اب صاحب بڑی سے بڑی فیس والا وکیل ڈھونڈنا ہے جو کیس لڑے گا وہاں. صاحب ہمارے کتے کی ٹانگ کیوں توڑی اس نے؟ ابھی وہ کچھ مہینے پہلے آیا تھا نا، فلاں ملک کے صدر صاحب آج کل غم زدہ ہیں، فلاں ملک کے صدر صاحب آج کل غم زدہ ہیں کیونکہ ان کے کتے کی وفات ہو گئی ہے. انسان جب احمقانہ کاموں میں لگتا ہے تو یہ کرتا ہے. اس فلاں ملک کے صدر صاحب کو آپ حضرات بھی جانتے ہیں، کہا تھا کہ ساری دنیا جانتی ہے. تو کیا صاحب، صدر صاحب آج کل موڈ میں نہیں ہے کیونکہ کتے ان کا کتا مر گیا ہے، اور اچانک مر گیا، اور ساتھ میں ڈاکٹروں کو بلا کر کیا، بھائی آپ لوگوں نے کیوں نہیں ہم کو پہلے سے بتایا کہ اس کی حالت یہ ہے. خیر اب وہ ایک کتا تو وہ مر گیا ایکسیڈنٹ میں اس لیڈی صاحبہ کا، دوسرا کتا باقی بچ گیا تھا، تو اب وہ وقت سے پہلے ہی اپنی ساری پراپرٹی مجھے اس کے نام پر کر دینی ہے. اس نے وکیلوں کو بلایا، وکیلوں نے کہا صاحب اس میں کچھ قانونی اڑچن آ رہی ہے. کہا لگا صاحب ٹھیک ہے، پھر جج صاحب کو کہا، جج صاحب کو وہاں جانا پڑے گا، لیکن وہاں اپوائنٹمنٹ تو اپنے گھر میں بلانا، لیکن اپنے گھر میں جج تو نہیں آئے گا، اور اس کے لیے اس نے کچھ رشوتیں استعمال کی. تب جج صاحب آ رہے ہیں کیونکہ کتے کے نام وصیت نامہ کیسے لکھا جائے گا؟ تو کہا ایک ملک کا قانون، ججوں کا دماغ، وکیلوں کی ذہانت، خرچ کس بات پر ہو رہی ہے؟ نفع اس کا کچھ نہیں. ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ زینا لہم اعمالہم، ان کے احمقانہ کاموں کا مزیدار لگنے لگیں گے. تو یہ آدمی جو اپنا وقت خراب کرتا ہے، اپنا پیسہ برباد کرتا ہے، اپنی صحت کو نقصان پہنچاتا ہے، کھانے میں سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کھانے کا مجھے نفع کیا ہوگا، پہننے سے پہلے یہ طے کیجئے کہ اس پہننے کا مجھے نفع کیا ہوگا، لکھنے سے پہلے یہ طے کیجئے کہ اپنے لکھنے کے، ایک شاعر صاحب ہے بہت عمدہ غزلیں لکھتے ہیں، ایک دفعہ ملاقات ہوئی میں نے کہا صاحب یہ بتائیے اس غزل لکھنے سے پہلے آپ سوچتے کیا ہیں؟ کہا غزل لکھنا اور کیا سوچنا ہے؟ کہ صاحب اس بتائیے اس سے نفع کیا ہوگا، نفع بتائیے اس کا کیا ہوگا؟ ایک شاعر نے شاعری کی، وہ سوچتا ہے میں قوم کو ایک پیغام دوں گا، اور یہ سوچ کر کے اب وہ کہتا ہے کوئی بھی پیغام دیتا ہے وہ، لیکن آپ یہ جو کر رہے ہیں اس کا نفع کیا ہوگا؟ کہنے لگا صاحب اس پہلو سے تو نہیں ہم نے کبھی سوچا. تو مومن اور غیر مومن فرق یہ ہے کہ اپنے وقت کو بیکار کاموں میں خرچ نہیں کرتا، اپنے پیسے کو بیکار جگہ پر خرچ نہیں کرتا. یہاں پر وہ حدیث یاد آ جانی چاہیے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی آدم کے قدم اپنی جگہ سے نہیں ہٹیں گے جب تک اس سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کمانا اور کمانے کے ساتھ خرچ کرنا، یہ خرچ کرنے بھی ڈیوٹی ہے کہ اگر ایسی جگہ ہم نے خرچ کر دیا جہاں خرچ نہیں کرنا چاہیے تھا تو اس کا الگ سے حساب ہوگا. تو ناجائز ذرائع سے کمانا یہ بھی جرم، اور ناجائز مقامات پر خرچ کرنا یہ بھی جرم، جائز ذرائع سے کمایا اور غلط جگہوں پر خرچ کیا یہ بھی جرم ہے. اس لیے ہر کام کے شروع کرنے سے پہلے میں اپنے آپ کو مخاطب بنا کر کے یہی اپنے آپ کو حکم دینا چاہیے، اور اپنے بھائیوں سے درخواست کرنی چاہیے کہ ہم زندگی بھر کا فارمولا یہ بنائیں کہ ہم کوئی بھی کام کرنے سے پہلے غور کر لیں اس کا نفع مجھے کیا ہوگا. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اخبار نویس سے میں نے پوچھا کہ صاحب آپ یہ خبر بنا رہے ہیں، اس خبر فلاں جگہ کوئی وہ ہو گیا، حادثہ ہو گیا اور وہ افسوسناک شرمناک حادثہ ہوا کہ کچھ مسلمان لڑکوں کے ذریعے سے کسی مسلمان بہن کی بے حرمتی کسی طرح کی ہو گئی، آپ یہ خبر بنا کر شائع کر رہے ہیں، مقصد کیا ہے آپ کا؟ اس خبر کو قوم تک پہنچانے کا مقصد کیا ہے؟ کل کا صاحب بس لوگوں تک خبر پہنچانی چاہیے، یہ تو کوئی مقصد نہیں ہوا. یا تو آپ یہ طے کیجئے کہ یہ خبر ہم انسانوں تک پہنچائیں گے اس انداز سے کہ لوگوں کو نفرت ہو جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، تو آپ کا انداز کچھ اور ہوگا. اور یا پھر آپ کہیں گے صاحب ہم اس خبر کو نمک مرچ لگا کر پیش کریں گے تاکہ ہمارا اخبار زیادہ سے زیادہ چلے، تو پھر آپ کا انداز کچھ اور ہوگا. اگر آپ اس انداز سے خبر کو لا رہے ہیں تو پھر اس کے معنی یہ ہے کہ آپ قوم کو زہر دے رہے ہیں، اور اگر آپ اس غرض کے لیے خبر لا رہے ہیں تو آپ خبر کے سیاق و سباق اور خبر کا سارا بین سطور اس انداز سے لکھیں گے افسوسناک واقعہ پیش آ گیا. معاشرے کے تمام طبقات کو ایسا اس کی فکر کرنی چاہیے، جن نوجوان لڑکوں سے یہ کسی خبر کا بین سطور کیا ہوتا ہے، اس کے پس پردہ وہ کیا دکھا رہا ہے. غرض یہ کہ ہر کام کے کرنے سے پہلے انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس کام کا نفع مجھے کیا ہوگا اور کن کن چیزوں میں مجھے نفع اٹھانا ہوگا، ورنہ جی کر کے دیکھیں گے، جی ہم لوگوں تک پہنچائیں گے، پر لوگوں پہنچانے کا مقصد کیا ہے آپ کا؟ اگر لوگوں کا پہنچانے کا مقصد کچھ بھی نہیں ہے، لوگوں تک پہنچانا یہ بذات خود کوئی مقصد نہیں ہے، بلکہ لوگوں تک پہنچانے کے آگے نتائج جو نکلنے والے ہیں وہ نتائج زیر غور رکھنے چاہیے. تو اپنا وقت جب ہم کسی کام پر خرچ کریں تو پہلے غور کریں کہ اس کا نفع مجھے کیا ہونے والا ہے. میں عام طور پر اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں کہ صاحب آپ ایک مہینے تک دنیا بھر کے تمام چینل دیکھتے رہیے، اس میں وہ جو ہیں آسمانوں کے حالات بھی دیکھتے رہیے، سمندروں کے حالات بھی دیکھتے رہیے، ملکوں کی قوموں کے حالات بھی دیکھتے رہیے. ایک مہینے کے بعد آپ دیکھیں آپ میں سے کتنے آدمی سکالر بن جائیں گے ان موضوعات کے، ایک بھی نہیں بنے گا، صرف تعجب کرتے رہیں گے کہ ایسی عجیب ہے خدا کی دنیا، کیسا عجیب ہے آسمان اور آسمانی نظام، کیسا حیرت انگیز ہے وہ افریقہ کے جنگل. بس یہ تعجب کرتے رہیں گے، اور تعجب کرنے کے بعد آپ کے معلومات میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، اور وہ معلومات میں اضافہ رکھو وہ سطحی معلومات ہوتی ہیں، اس کا نفع کچھ نہیں ہوگا. اور اس کے برخلاف اگر یہ شخص بیٹھ کر کی کتاب پڑھے گا، دین کی کتاب پڑھے یا معلومات کی کتاب پڑھے، تو اس کا نفع اسے ہوگا. تو اپنے وقت کو خرچ کرنا، برباد کرنا، ایسے کاموں پر صرف کرنا جن کا کوئی نفع نہ ہو، پھر اگر ایسے کاموں پر اپنا وقت خرچ کیا جا رہا ہے جس کا گناہ بھی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے دو جرم کیے، وقت ضائع کیا اور ایسے کام پر اس کو خرچ کیا کہ جس سے جرم بھی ہوا تو گناہ بھی کمایا، چاہے وہ آنکھ کا گناہ ہو چاہے وہ کانوں کا گناہ ہو. ایک لڑکا بیٹھ کر کے غزلیں سنتا ہے، صاحب اس نے اچھی سے کیسٹیں جمع کی ہیں، اور رات کو بیٹھ کر کے وہ گھنٹوں تک غزلیں سنتا ہے. ذرا اپنے آپ کا جائزہ لے کر کے پوچھے کب تک یہ سنتے، کتنا عرصہ ہو گیا سنتے ہوئے؟ جی کئی سال ہو گئے سنتے ہوئے. پایا کیا؟ کچھ بھی، کوئی چیز نہیں پائی. یہ جو گھنٹوں تک ہم نے طرح طرح کے مناظر دیکھے، چاہے وہ رسالوں میں دیکھے، میگزینوں میں دیکھے یا ٹی وی میں دیکھے، پایا کیا؟ کچھ بھی نہیں. تو اپنی قیمتی زندگی کو بیکار کاموں میں خرچ کرنا مومن کی شان نہیں ہے. ایمان جب طاقتور ہوتا ہے تو ایک زندگی ایک ایک لمحے کے آدمی قیمت وصول کرنا چاہتا ہے، یہ لمحہ بھی مجھ سے ضائع نہیں ہونا چاہیے، یہ لمحہ بھی مجھ سے ضائع نہیں ہونا چاہیے. کتاب میں لکھا ہوا حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے متعلق، کسی شخص نے خواب میں دیکھا، زیارت ہوئی ان کو خواب میں، تو اس زیارت میں ان کو بتایا گیا ہے، واقعہ لکھا ہوا ہے، کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے متعلق فرمایا، ان کی ایک ادا مجھے بہت پیاری ہے، یہ اپنا وقت ضائع نہیں کرتے. اب معلوم کیا کہ صاحب مولانا زکریا صاحب کرتے کیا تھے؟ تو رات کو کبھی نہیں سوتے تھے. ان کی تقریباً بالغ ہونے کے بعد کی ساری زندگی ایسی گزری ہے کہ رات کو بالکل نہیں سوئے. پھر کیا کرتے تھے؟ کہ رات کو ہمیشہ یا عبادت میں مشغول، یا تلاوت میں، اور یا مطالعہ کرنے میں. سونے کا معمول ان کا دن میں رکھا تھا 3 گھنٹے، اور دعا کی تھی یا اللہ اس 3 گھنٹے کی نیند کو میرے لیے کافی بنا دے، اور وہ پوری ہوگی. چنانچہ سہارنپور میں ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت مولانا اسد اللہ صاحب. مولانا اسد اللہ صاحب عجیب و غریب کمالات کے آدمی تھے، عربی، انگریزی، فارسی، ہندی اور ایک اور 5 زبانوں کے ماہر تھے. 5 زبانوں میں تقریر بھی کر لیتے تھے، 5 زبانوں کی کتابیں بھی پڑھتے تھے، اور ساتھ میں بحث کرنے کے لیے اگر کہیں جاتے تھے تو اشعار میں اپنی گفتگو کرتے تھے، شاعری میں بحث کرتے تھے. یعنی گویا جو بات مجھے کہنی ہے اس کو شعر کی زبان میں ادا کروں گا. مولانا اسد اللہ صاحب، تو مولانا اسد اللہ صاحب کے رات کے دو بجے تھے، ان کے گھر میں کسی کی وفات ہو گئی. گھر کے بچے سے کہا کہ جاؤ مولانا زکریا صاحب کو بلا لاؤ، جنازہ پڑھائیں گے. انہوں نے کہا جی رات کے 2 بجے ہیں، وہ آرام کر رہے ہوں گے. انہوں نے کہا تم کو نہیں معلوم ہے کہ مولانا زکریا صاحب کبھی رات کو سویا نہیں کرتے؟ اس طرح سے اپنی زندگی کو قیمتی بنانا ہوتا ہے، ایک ایک لمحے کو وصول کرنا. امام ابونی خر رحمہ اللہ تعالیٰ کے متعلق کتاب میں لکھا ہوا کہ صاحب 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، یعنی رات کو نہ پیشاب کرنے کے لیے گئے، نہ پاخانہ کرنے کے لیے. امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے متعلق کتاب میں لکھا ہوا ہے، سالہ سال تک وہ صرف ستو کھاتے رہے، ساتھ میں کوئی چیز دوسری نہیں کھائی. کیوں؟ کہ صاحب مجھے بار بار پیشاب کی ضرورت پڑے گی، پانی بھی نہیں پیتے تھے. بیچ میں جب زیادہ ہی جسم خشک ہو جاتا تھا، آج کے ڈاکٹر تو کہیں گے صاحب پانی 10 گلاس پیو، اس کے بغیر آپ زندہ ہی نہیں رہ سکیں گے. لیکن ان کے حالات میں لکھا ہوا ہے کہ وہ پانی بھی کم سے کم پیتے تھے تاکہ مجھے بار بار پیشاب کرنے کے لیے نہ نکلنا پڑے، اور سالن نہیں کھاتے تھے اسی غرض سے کہ تاکہ مجھے پیشاب کے لیے بار بار نہ نکلنا پڑے. خشک ستو کھاتے تھے، خشک روٹیاں کھاتے تھے. اور ایک دفعہ جب بیمار ہو گئے اور حکیم صاحب نے دیکھا، تو حکیم صاحب نے دیکھنے کے بعد کہا، کہنا کہ یہ کوئی بہت بڑا پادری قسم کا آدمی ہے جو سالہ سال ہو گئے اس کو اور یہ کچھ نے کھایا، اس نے صرف ستو سے پھانکے ہیں. اور اگر وہ پادری کا ہوتا، امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ اپنے وقت کو قیمتی بنانا. اس طرح ایک بزرگ کے متعلق لکھا ہے کہ اللہ کے صاحب میں اسی لیے سالن کے ساتھ روٹی نہیں کھاتا ہوں کیونکہ اس میں وقت خرچ ہو جاتا ہے، میں ستو کو پانی میں گھول لیتا ہوں اور پی لیتا ہوں تاکہ میرا وہ وقت باقی بچ جائے اور اس سے میں کوئی قیمتی کام کروں. حدیثوں میں سے ایک حدیث کی کتابوں میں سے ایک کتاب کا نام آپ نے خوب سنا ہوگا، مسلم شریف. اس مسلم شریف کے لکھنے والے اسے ٹوکرا لایا، کھجوروں کے سامنے رکھا کہ ابا جان ایک ایک کھجور جو اچھی والی ہوں گی وہ کھا لیں گے. تو ابا جان ایک ایک کھجور اٹھاتے رہے، منہ میں کھجور رکھی، گٹھلی اٹھا کے پھینک دی اور کتاب میں ورق پلٹتے رہے، حدیث ڈھونڈتے رہے. ساری رات اسی حال میں گزر گئی، کھجوروں کے ٹوکرے سے کھجور اٹھانی ہے، منہ میں رکھنی ہے، ورق پلٹتے رہنا ہے. صبح کے قریب حدیث مل گئی لیکن سارا کھجوروں کا ٹوکرا پیٹ میں اتر چکا تھا، ان کو پتا ہی نہیں رہا، اور صبح کے بعد پھر وفات ہو گئی. کیسا شہید ہے یہ کہ جس کو ہم شہید بھی نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن شہید علم. اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کچھ خصوصیات میں مسلم شریف بخاری شریف سے زیادہ اہم کتاب ہے، کچھ خصوصیات ایسی ہیں جو بخاری میں بھی نہیں ہے مسلم میں ہیں، اور ان اوصاف میں امام مسلم کی لکھی ہوئی کتاب امام بخاری سے بھی زیادہ اونچے درجے کی ہے کچھ اوصاف میں. وجہ یہ، اپنی زندگی کو قیمتی بنانا چاہیے، اس کا نفع اٹھانا چاہیے. اپنی زندگی کو بیکار کاموں میں خرچ کرنا یہ احمقانہ حرکت ہے، مومنانہ مزاج یہ نہیں ہے. قرآن نے کہا قد افلح المؤمنون، کامیاب ہے وہ مومن کہ جو نماز میں خشوع اور خضوع اختیار کرے. اور آگے فرمایا گیا جو لغو کاموں سے اعراض کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں، اعراض کرتے ہیں منہ موڑتے ہیں. ایک تو ہے کسی لغو کام کے خلاف تقریر کرنا صبح سے شام تک، کہا یہ بھی اس لغو کام میں مشغول ہونا ہی ہے. اس کے خلاف اگر آپ بول رہے ہیں تو گویا اس میں مشغول ہیں آپ. آپ کا عالم تو یہ ہو جانا چاہیے کہ لغو کام کا خیال بھی دل میں نہ آئے، نفرت کا تصور بھی نہیں آنا چاہیے. یعنی یہ بھی نہیں کہا کہ ہم اس کے خلاف اگر تقریر کرنے لگے گویا اب بھی کچھ نہ کچھ تعلق اس کے ساتھ ہے، یہ اس درجے کا بھی نہیں. تو اپنے وقت، اپنا پیسہ، اپنی جوانی، اپنی کتابیں، ان تمام چیزوں کو ہر چیز میں یہ غور کرنا چاہیے کہ میں جب یہ کام کر رہا ہوں تو اس کا نفع مجھے کیا ہوگا، اور اگر نفع نہیں محسوس ہو رہا ہے تو اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرنی چاہیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمت کے ارحم الراحمین. موجودہ زمانے میں باطل میڈیا کو کام میں لا کر کے مسلمانوں کو اسلام سے دور کیا جا رہا ہے، کیا مسلمان میڈیا کو استعمال کر کے اسلام کی اشاعت کر سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ انتہائی قیمتی سوال ہے کہ موجودہ دور کا میڈیا اسلام کی اشاعت کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے یا نہیں. اس قیمتی سوال پر تقریبا ساری دنیا کے کچھ بڑے علماء غور کر رہے ہیں. اس میں میڈیا دو قسم کا ہے، ایک تو ہے پرنٹ میڈیا، اس میں تو کوئی سوال ہی نہیں ہے کہ صاحب مسلمان کتابوں کی اشاعت کرتے ہیں، رسالے نکالتے ہیں، میگزینیں نکالتے ہیں اور اس کا فائدہ. ابھی دو دن پہلے مجھے ایک صاحب فون کر رہے تھے، وہ کہنے لگے صاحب میں نے فلاں مضمون پڑھا. میں نے کہا کیا پڑھا اس میں؟ وہ کہتا ہے جی یہاں سے مجھے تعارف کرا رہے ہیں وہ، جی یہاں سے نگر سے ایک رسالہ نکلتا ہے انگریزی میں، اس کا نام ہے ٹروتھ. میں نے کہا اچھا پھر کیا؟ کہ جی اس میں یہ بات پڑھی. اب آپ کیا ہے آگے؟ کہ اس بارے میں یہ معلومات آپ سے چاہیے کیونکہ مجھے اس کی فوٹو کاپی بھیجنی ہے کہیں دوسرے ملک میں. تو ہے اس طرح سے ان ذرائع کو استعمال کرنا دین کی اشاعت کے لیے. اور ایک ہے یہ الیکٹرانک میڈیا. الیکٹرانک میڈیا میں ٹی وی، انٹرنیٹ اور اس کے متعلقہ، ان کو اسلام کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے یا نہیں، اس پر عرصے سے غور ہو رہا ہے. مکہ مکرمہ میں اس پر سیمینار ہوا، دوسرے ملکوں میں بھی سیمینار ہوا، اور ابھی اس پر ایک بہت بڑی کانفرنس ہونے والی ہے بنگلور میں. تو اس میں ہو سکتا ہے کوئی فیصلہ ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر کلیئر ہو جائے گا. ابھی اس کی سیمینار ہونے والا ہے اسی اپریل کے مہینے میں کہ صاحب ٹی وی کو اسلام کی اشاعت کے لیے استعمال اگر کیا جائے تو اس کی شرطیں اور حدود کیا ہوں گی. تو جب وہاں کوئی فیصلہ ہو جائے گا تو انشاءاللہ آپ کو میں اس سے مطلع کر دوں گا. پردہ کر کے ایک مسلمان عورت مارواتی گاڑی چلا سکتی ہے یا نہیں؟ اس سوال کا جواب سعودی علماء کا یہ ہے کہ اجازت نہیں ہے، اور بر صغیر کے علماء نے کہا ہے کہ ہاں اجازت ہے. دو رائے ہیں. سعودی علماء کا کہنا یہ ہے کہ گاڑی، عورتوں کا گاڑی چلانا یا تو بربنائے ضرورت ہے یا بربنائے فیشن. ان کا کہنا یہ ہے کہ ضرورت اس کی بہت کم ہے، اور جہاں عورت اس کو ضرورت بنا کر کے پیش کرتی ہے وہاں وہ ضرورت نہیں ہوتی، وہ بنا کر کے پیش کرتی ہے. اس لیے اس میں غلبہ جو ہے وہ فیشن کے طور پر کے گاڑی چلانے کا ہے، اس لیے صاحب اجازت نہیں ہے. یعنی ان کا کہنا یہ ہے کہ 70 یا 80% کیس جو ہیں وہ یہ کہ عورت جب گاڑی چلاتی ہے تو اس کے پیچھے فیشن اور شوق اور کمپٹیشن ہے، ضرورت کم ہے، اور 80% کی مقدار جب یوں ہے تو یہ ناجائز ہے. لیکن بر صغیر کے علماء میں میری خود گفتگو ہوئی مولانا قاضی مجاہد الاسلام صاحب سے، اور انہوں نے کہا تھا کہ بھائی آج نہیں تو کل آپ کو عورتوں کی اجازت دینی ہی دینی ہوگی، کیونکہ یہ بڑھنے والا ہے، یہ رکنے والا نہیں ہے. آپ اس کو کتنا ہی ناجائز کہتے رہیے یہ بڑھتا جائے گا. آپ یوں کہیے کہ عورتوں کو چاہیے کہ وہ بطور فیشن کے نہ چلائیں، عورتوں کو کہیے کہ وہ بطور کمپٹیشن کے نہ چلائیں. یہ کس قدر کیا کہیں گے آپ، عجیب سی بات ہے کہ شوہر بڑے فخر کے ساتھ بیٹھا ہوا اور بیوی سے گاڑی چلوا رہا ہے. تو پھر کیوں نہیں ایسا کریں گے کل کو اگر شوہر پیچھے بیٹھا رہے گا عورت تانگا چلائے گی؟ لیکن دراصل یہی ہے کہ جب خط ذہنوں میں سوار ہو جاتا ہے تو پھر یہ بھی نتائج نکل آتے ہیں. تو یہ وہاں تو ضرورت ہوئی نہیں کوئی. ایک تو ہے ضرورت کہ صاحب ایکسیڈنٹ ہو گیا، زخمی کو ہسپتال پہنچانا ہے، گھر میں ڈرائیور بھی نہیں ہے، شوہر بھی نہیں ہے، اب وہ اس مجبوری میں مجبور ہو کے گاڑی لے کر کے جا رہی ہے، یہ الگ نوعیت ہے. تو بربنا ہے ضرورت وہ جب چلائے گی تو اجازت، اور اب وہ اس چلانے میں اپنے آپ کو کتنا بچا پائے گی تو یہ اس کی اپنی ذمہ داری ہے کہ وہ فخر محسوس کر رہی ہے یا نہیں. اس میں اس کے دل کی حالت کو خود دیکھنا ہوگا کہ میں جب گاڑی چلاؤں گی تو مجھے کتنا کبر دل میں پیدا ہوا. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کا دماغ زمین پر ہوگا ہی نہیں، وہ آسمانوں میں اڑتی رہے گی. وہ سمجھتی، یعنی اس وقت اس کے ذہن میں یہ حملہ ہو سکتا ہے کہ وہ یہ سمجھتی رہے گی کہ اس وقت یہ سامنے کے انسان میری لیول میں ہے ہی نہیں، تو مجھ سے بہت نیچے ہیں، میں ان سے بہت اوپر ہوں کیونکہ میں گاڑی چلا رہی ہوں. ہیں کچھ چیزیں ایسی کہ جب وہ ہاتھ میں آتی ہیں تو انسان کا دماغ اوپر ہو جاتا ہے، حالانکہ انسان ہوتا ہے وہی مگر سمجھتا ہے میں بہت کچھ اوپر ہوں. کہتے ہیں سکندر کہیں سے گزرنے والا تھا تو راستے میں ایک بےچارا بوڑھا کہیں لیٹا ہوا تھا، وہ کچھ لوگ آئے اس کو لاش ٹھوکر مار کے کہا کھڑے ہو جاؤ، تم کو نہیں معلوم سکندر یہاں سے گزرنے والا ہے؟ اس نے کہا ہے کیا اس کے پاس؟ کہنے لگا وہ تو سارے ملک کا سربراہ ہے. کہنے لگا ملک تو اس کے باہر ہے, اس کے اندر بتاؤ کیا ہے. کہنے لگا اندر کیا ہوتا ہے؟ کہا اندر گندگیاں ہوتی ہیں, وہ اس کے اندر بھی ہوں گی, وہ میرے اندر بھی ہیں. یہ تو جو چیزیں تم بتا رہی ہو اس کے باہر ہے, اندر بتاؤ کیا ہے. شاید نہیں معلوم ہوگا آپ کو یہ کون, یہ ارسٹاٹل تھا جس نے یہ بات کہی تھی. ارسٹاٹل ہم لوگ اس کا ارسطو کہتے ہیں, اس نے یہ بات کہی تھی. دنیا کے مشہور ترین سکالروں میں یا مفکروں میں اس کا نام آتا ہے. بارہ پردے کا معاملہ تو یہ ہے. تو اس لیے جب کوئی عورت مجبور ہو جائے تو مجبوری کے وقت جتنا زیادہ زیادہ ہو سکے اپنا پردہ کرے اور اپنے ذہن کی حفاظت کرے, کبر میں اور فخر میں مبتلا نہ ہو تو مجبوری کے وقت چلا سکتی ہے. اگر کوئی غیر مسلم بچہ ہو اس کو کوئی مولوی صاحب یا پیر صاحب کچھ کلمات پڑھ سکے پھر اس کو پھونک مارے, وہ اسلام میں جائز ہے یا نہیں؟ ہاں ٹھیک ہے. سوال یہ ہے کہ ایک غیر مسلم بیمار ہے اور اس بیمار کو جیسے ایک مسلمان کسی مسلمان پر دم کرتا ہے ایسے غیر مسلم پر بھی دم کیا جاتا ہے, تو کیا یہ غیر مسلم کو دم کرنا یعنی پھونک مارنا جائز ہے ناجائز؟ اس کا پہلا سوال یہ ہے کہ یہ دم یعنی پھونک مارنے سے بیماریاں دور ہوتی ہیں یا نہیں. تو اس کا ایک تو ایمانی جواب ہے, ایک تجرباتی جواب ہے. ایمانی جواب یہ ہے کہ یقیناً, کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا فرما ایسا کیا تو تو گویا دم کرنا پھونک مارنا درست ہے, جائز ہے, مفید ہے اور اس کا نفع نکل آتا ہے. بلکہ اس پر آپ باقاعدہ کتابیں بھی لکھی گئی ہیں. غیر مسلم کو جب دم کرنا تو کیا چیز پڑھی جائے؟ سب سے بہتر تو یہ ہے کہ یہ پڑھا جائے, یا اللہ آپ بھی حق ہیں, آپ کا نبی بھی حق ہے, آپ قیامت بھی حق ہے, آپ کی بھیجی ہوئی کتابیں بھی حق ہیں, کفر باطل ہے, کافروں کا دین باطل ہے, شرک بھی باطل ہے, اور اس انسان کو ہدایت کی توفیق عطا فرما, یہ کہہ کر کے پھر پھونک مارنا. یہ ہے وہ تین مضامین, اسلام کی حقانیت کا اظہار, کفر کے باطل ہونے کا اظہار, اور اس کو ہدایت ملنے کی دعا, اور ساتھ میں اس ہدایت کے ساتھ ساتھ اس کو شفا بھی دیتے. یہ چار مضامین پر مشتمل دعا عربی میں اللہ انک حق و ان نبی کا حق و ان الکتاب حق و الساعۃ حق والجنت حق والکفر باطل وشرک باطل فہد ھذا الرجل یا رب العالمین وشفہ شفاء کاملا, یہ پڑھ کر کے اس کو خوب مارنا. لیکن ابھی آدمی کہتا ہے کہ جی نہیں میں تو سورت ہی پڑھنا چاہتا ہوں کوئی, تو اجازت ہوگی؟ اس سلسلے میں حدیثوں میں ایک واقعہ آتا ہے, ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم سفر میں تھے, فرات ایک جگہ گزار رہے تھے, تو گاؤں کے کچھ لوگ آئے, انہوں نے کہا جی ہمارا جو سردار ہے اس کو رات سانپ نے ڈسا ہے اور شاید وہ مر جائے گا, تو اگر آپ کوئی دم کرنا چاہتے ہوں یہ جانتے ہوں تو آپ آ جائیے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود گئے اور جا کر کے اس کو دم کیا, اور دم کرنے کے بعد پھر وہ ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہونے کے بعد انہوں نے وہاں سے خوشی میں 30 بکریاں ان کو دے دی کہ صاحب ہمارا سردار بچ گیا, ہم کو امید نہیں تھی بچنے کی. اب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ 30 بکریاں لے کر آئے, ان کے کچھ ساتھیوں نے کہا یہ دینا صحیح نہیں ہے, کچھ نے کہا لے لینی چاہیے, کچھ نے کہا اچھا لے لو بعد میں حضور سے پوچھیں گے. بہرحال ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکریاں لے لی, کچھ روایتوں میں آتا ہے 30, کچھ میں کم کچھ میں زیادہ. تو بہرحال وہ بکریاں لے کر کے جب واپس سفر سے پہنچے حضور کی خدمت میں, کہنے لگے یا رسول اللہ اس طرح سے ہوا تھا, پھر میں نے گیا, پھر میں نے سورہ فاتحہ پڑھی اور اس کو ٹھیک ہو گیا, پھر انہیں بکریاں دی, تو اب وہ جائز ہے ہمارے لیے نہ جائز؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں ہاں تمہارے لیے جائز ہیں اور کچھ میرا حصہ بھی لاؤ. پھر حضور نے فرمایا تم نے پڑھا کیا اس کو؟ انہوں نے کہا جی الحمد شریف. تم کو کیسے پتا چلا اس میں اس سے شفا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ اللہ نے بھیجی ہماری روحوں کے لیے شفا, تو ہمارے جسموں کے لیے شفا کیوں نہیں ہوگی؟ اس لیے سورہ فاتحہ کو سورۃ الشفا بھی کہتے ہیں. ثابت یہ ہوا کہ غیر مسلم پر سورہ فاتحہ پڑھ کر کے دم کرنا جائز ہے. اگر کوئی مولوی صاحب مسجد میں غلط طریقے سے چلتا ہو تو انتظامیہ کو پتا ہے مگر اس کو بول نہیں سکتے, تو ان کو اسلام میں کیا فتویٰ ہے؟ یہ دراصل کسی جگہ کا کیس ہے اور اس جگہ کے کیس کو وہیں بیٹھ کر کے سننا ہوتا ہے کہ مولوی صاحب کے اندر کیا غلطیاں ہیں اور انتظامیہ والے کیوں نہیں کہہ پاتے اور وہ مولوی صاحب اپنی غلطیوں کو ٹھیک کیوں نہیں کرتے اور غلطیاں ہیں کس نوعیت کی, اس کے بعد بتایا جا سکتا ہے. اس قسم کا سوال یہ گویا علمی سوال یا معلوماتی سوال سے ہٹ کر کے نزاعی مسئلہ ہے. عزت کسے کہتے ہیں؟ دنیا میں سب سے زیادہ عزت والا شخص کون گزرا ہے؟ لوگوں کو اس شخص کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا چاہیے؟ حدیثوں میں آتا ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی بندے سے اللہ محبت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ شانہ حضرت جبریل سے فرماتے ہیں فلاں بندے سے مجھے محبت ہے, تم بھی اسے محبت کرو, اور پھر اس کے بعد لوگوں کے دلوں میں خود بخود اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے. چاہے اس کے ساتھ اس کا نفع وابستہ ہو یا نہ ہو، چاہے اس کے ساتھ اس کا ملنا جلنا ہو یا نہ، خود بخود دلوں میں ان کی محبت آ جاتی ہے. یہ جو دلوں میں محبت آ گئی، اسی کا نام ہے عزت. چنانچہ اس کا اندازہ آپ اس سے کریں، دنیا میں زیادہ تر قومیں اس وقت بھی وہ ہیں جو حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں، لیکن 1% انسان بھی ایسے نہیں ہیں جو حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو برا بلا کہتے ہیں. عظمتیں سب کے دلوں میں ہیں. شاید وہ مصنف جس کا نام ممکن ہے آپ نے سنا ہوگا، ایک مصنف انگریز مصنف، اس نے ارادہ کیا کہ انسانی تاریخ میں سے میں 100 افراد منتخب کروں گا اور ان 100 افراد کی حالات زندگی لکھوں گا. 100 افراد میں منتخب کیے، عیسائی ہونے کا تقاضا یہ تھا کہ اس کو سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات لکھنے چاہیے تھے، اور جس ملک کا وہ تھا اس ملک کے ایک بڑے سربراہ کا نام بھی اس نے لکھا، اس کا تقاضا یہ تھا کہ اس کو اسی کا نام پہلے لکھنا چاہیے تھا، اور جس ملک کے ساتھ اس کی بڑی گہری وابستگی تھی اس ملک کا ایک بہت بڑا آدمی گزرا ابراہیم لنکن، اس کو چاہیے تھا کہ اسی کا نام پہلے لکھتا، یا اسے چاہیے تھا کہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی سوانح حیات لکھتا، لیکن ان تمام کو چھوڑ کر اس نے کہا کہ نہیں، سب سے پہلے میں محمد کا نام لکھوں گا، کیونکہ کامل شخص بس یہی ہے انسانی تاریخ میں، ایسا کوئی نہیں. تو یہ مقبولیت جو قلوب میں اتر آتی ہے، ایک لڑکا خاندان میں پیدا ہو گیا پورے خاندان والے اسے بڑی محبت کرتے ہیں، تو سب کے دلوں میں اس کی محبت ہے، یہ اصل عزت. اور ایک ہے کوئی افسر ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی پیسے والا ہے، کسی کے ہاتھ میں کچھ ہے، اس کی بنا پر لوگ اسے ڈرتے ہیں اور وہ سمجھتا ہے یہ میری عزت ہو رہی ہے. یہ عزت نہیں ہے. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ دوسرے کی عزت کریں گے اس کے شر سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، وہ سمجھے گا عزت. وہ کہیں سڑک پر ایک صاحب کو، کوئی صاحب جو سڑک پر ہوتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں سر اور میجر صاحب اور فلاں صاحب، جتنے الفاظ یاد ہیں وہ سارے اس کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں، کیوں؟ تاکہ اس کے شر سے اپنے آپ کو بچائیں. تو بیچارہ وہ کم ذہن ہوگا اور وہ یہ سمجھے گا کہ میری تعظیم ہو رہی ہے، تو یہ تعظیم نہیں ہے، دراصل اس کے شر سے اپنے آپ کو بچانا ہے. تو کہتے ہیں بدترین انسان وہ ہے جس کے شر سے لوگ بچنے کے لیے اس کا احترام کریں اور وہ سمجھے کہ میں باعزت ہوں. تو اصل عزت نام کس کا ہے؟ ہماری مقبولیت انسانوں کے قلوب میں آ جائے، وہ ہے اصل میں عزت. اگلا سوال، اس باعزت شخص نے امر بالمعروف لوگوں، کیا لوگوں کو اس برتاؤ کی بے عزتی کا نام دیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ سب سے زیادہ عزت والا شخص کون گزرا ہے؟ لوگوں کو اس شخص کے ساتھ کیا برتاؤ رہا ہے؟ کیا لوگوں کو اس کے برتاؤ کی بے عزتی کا نام دیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اور کیا لوگوں کو اس کے برتاؤ کی وجہ سے اس کی باعزت شخص؟ اس سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ باعزت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کریم میں بھی ولی اللہ عزت ولی رسول، عزت اللہ کے لیے اس کے رسول کے لیے. لیکن اس کے بعد جو ان کی مخالفتیں اور ان کے ساتھ دشمنیاں ہوئیں وہ بے عزتی نہیں تھی، وہ تو دشمنیاں تھی، اور اسی لیے وہ اپنی جگہ جب غور کرتے تھے تو کہتے تھے شخص تو ہے، یہ شخصیت تو ہے. چاچا ابو جہل سے ایک دفعہ لڑکے نے پوچھا، چاچا جی کیا خیال ہے؟ کہنے لگا اصلی نبی ہے. نبی ہے کا بالکل نبی ہے، تو تسلیم کا تسلیم نہیں کرنا ہے. وہ جو حق جو ہے وہ نہ چاہتے ہوئے انسان بول پڑے، یہ ہے اصل میں عزت. تو دشمنی الگ چیز ہے، بے عزتی الگ چیز ہے. اگلا سوال انشاءاللہ پھر کبھی زندگی رہی تو اس سوال کا جواب دیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.